الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج جب گھر پر رات اٹھنے کے بعد ٹائم ٹیبل دیکھا اور وقت دیکھنے کے لیے جب گھڑی کی طرف نگاہ کی تو الفجر کی گھڑی میں جو سحری کا اینڈ بتایا گیا تھا کہ سحری کتنے بجے ختم ہوتی ہے تو دیکھا کہ الفجر نے الفجر والوں نے جو ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہے اپنی گھڑی میں اس میں فجر کی نماز کا ابتدائی وقت ہمارے بلیک برن کی مساجد کے ٹائم ٹیبل سے مختلف ہے تو اچھا خاصا فاصلہ تھا دونوں میں تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جس ٹائم ٹیبل پر ہم ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں روزمرہ کی تمام نمازیں سال بھر تو عمل تو اسی پر کیا مگر یہ خیال نہیں آیا کہ الفجر والوں کو ای میل کریں کہ آپ کا ٹائم ٹیبل غلط ہے اس لیے کہ وہاں کے عرب کے مشائخ اور علماء اور ماہرین تقویم سے رجوع کر کے ہی انہوں نے اپنے یہاں یہ ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوا اس طرح جتنے دینی اختلافات سامنے آئے تو اس میں فراخ دلی کے ساتھ سوچ سمجھ کر وسعت کے ظرفی کو کام میں لانا چاہیے جیسا کہ ابھی یہ آج ہم عید کی نماز پڑھیں گے ہمارے اطراف میں ہمارے عزیزوں دوستوں میں کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کا آج روزہ ہوگا تو اس میں نہ کسی کو غلط کہنے کی ضرورت کہ تم غلط ہو ہم صحیح ہیں یہ نہایت غلط کام ہے یہ شیطانی عمل ہے ہر ایک اپنی جگہ درست ہے کیوں کہ ہم تو مقلد ہیں جس کو جن کے فتوے پر اطمینان ہو اس کے مطابق وہ عمل کریں جو آج کر رہے ہیں ان کی عید بھی درست جو کل کریں گے ان کی عید بھی صحیح ان کے بھی روزے تمام صحیح نہ کسی کو قضا کرنے کی ضرورت نہ کسی کو غلط کہنے کی ضرورت کیونکہ عملی طور پر ہم اس کو سہارنپور میں دیکھ چکے جس سے بڑا ہم نے اس 68 سالہ زندگی میں نے اتنا بڑا روحانی علمی مرکز دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ جو تحقیق جو باتیں حضرت شیخ قدس روح کی ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے بر اللہ مرقدہ کی ہے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب مفتی اعظم ہندوستان یہ اعظم دارالعلوم دیوبند کی ہے, ان کی نظیر ملنی مشکل ہے. لیکن وہاں ہم نے جس طرح میں نے پچھلے سال بھی شاید بتایا تھا, زکریہ مسجد میں بولٹن میں بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ہمارا جو سب سے پہلا رمضان المبارک حضرت شیخ قدسی روح کے یہاں گزرا ہے, غالباً 64 کا رمضان, تو رات کو 12 بجے گاؤں سے کچھ لوگ آئے, پورا ایک وقت بہت بڑا, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم گواہ لے کر آئے ہیں اور انہوں نے چاند دیکھا. حضرت شیخ قدسی روح دفتر والی مسجد میں معتکف تھے, تو حضرت نے فرمایا کہ مفتی محمود صاحب جو حکیموں والی مسجد میں اعتکاف میں تھے, حکیم ایوب صاحب والی مسجد میں, تو حضرت نے فرمایا کہ ان گواہوں کو وہاں بھیج دو. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے شہادت لی, اور شہادت قبول فرمائی اور چاند کا فیصلہ فرما دیا, اور حضرت خود اپنے معتکف سے نکل کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. اعتکاف ختم ہو گیا کہ عید ہو گئی. یہاں حضرت شیخ قدسی روح کو بتایا گیا تو حضرت بھی مسجد سے کچے گھر میں تشریف لے گئے. رات ہی کو جب یہ بات پھیلی تو مفتی محمود صاحب کے شاگرد حضرت شیخ قدسی روح کے شاگرد حضرت شیخ قدسی روح کے مدرسے کے ملازم ایک استاذ مفتی مظفر حسین صاحب, تو ان کو ان شہادتوں پر اطمینان نہیں ہوا, اور انہوں نے ان گواہیوں کو قبول نہیں کیا, اور ان کا فیصلہ یہی رہا کہ کل روزہ. اب دیکھیے, ایک ہی گھر میں ہے اور شاگرد ہیں, اور حضرت کے شاگرد مفتی محمود صاحب کے شاگرد حضرت کے مدرسے کے ملازم استاذ, مگر اسی استاذ کو انہیں مفتی مظفر حسین صاحب کو حضرت شیخ نور اللہ مرفدہ نے اس واقعے کے بعد ہمیشہ اپ گریڈ کیا, ان کی ترقی ہوتی رہی, جو کتابیں پہلے نہیں پڑھائی وہ کتابیں انہیں ملی, اور کتابوں سے آگے پھر سارے مدرسے کے محتمیم وہ بنائے گئے. کوئی حضرت کے حاشیے خیال میں بھی یہ واقعہ نہیں رہا ہوگا کہ انہوں نے فلاں موقع پر ہمارے ساتھ عید نہیں کی, یا مفتی محمود صاحب کے فیصلے اور فتوے کو نہیں مانا. حضرت نے ہماری طرح سے یہی سوچا ہوگا کہ دونوں درست, ان کو گواہی پر اطمینان نہیں ہوا, مفتی محمود صاحب کو اطمینان ہو گیا, انہوں نے فیصلہ فرمایا, ان کو اطمینان نہیں ہوا, انہوں نے روزے کا فیصلہ فرمایا, کوئی جھگڑے کی بات نہیں, ساری عمر الحمدللہ اسی استاد شاگرد کے احترام کے ساتھ گزری. جیسے ہم نے گزشتہ کل یہاں جو دعا ہے ختم قرآن کی, وہ نماز کے بعد ہمارے یہاں امام صاحب نے تراویح 20 رکعت پڑھائی, پھر وتر پڑھائی, اور وتر کے بعد پھر دعا کی, اور آپ میں سے بہت سے حضرات جو سعودی عرب رمضان المبارک کر چکے ہیں تو وہ وہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے ختم قرآن کی دعا من الجنۃ والناس قرات ختم ہوئی تو نماز ہی میں ہاتھ اڑ جاتے ہیں, نماز ہی میں شروع ہو جاتی ہے دعا. اب ہم کہیں کہ نہیں تم نماز کے بعد دعا کرو, نماز پہلے پڑھ لو, دعا اس کے بعد ہونی چاہیے, یا وہ ہم سے کہیں کہ تم اتنا موخر کر کے دعا کیوں کرتے ہو, نماز کے اندر کیوں نہیں کرتے ہماری طرح سے, تو یہ غلط ہے, شیطانی عمل ہے دونوں درست. اور کیسے دونوں درست؟ کہ یہ جو نماز میں وہ ختم قرآن کی دعا کرتے ہیں تو انہوں نے کہاں سے لیا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عراق میں ہیں, بغداد میں ہیں, اور ان کے یہاں بھی نماز میں دعا نہیں ہوتی تھی. من الجنۃ والناس, قرات ختم ہوئی اور نماز ہی میں دعا ہو جائے, ایسا نہیں تھا. ایک رمضان میں جب ختم قرآن کی نوبت آئی تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام کو بلایا تراویح سے پہلے اور فرمایا ادھر آؤ. وہ پہنچے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام سے فرمایا کہ دیکھو, آج آپ کو جو ختم قرآن کی دعا کرنی ہے وہ دعا نماز کے اندر ہوگی. تو انہوں نے وہ سوچ میں پڑ گئے, پوچھا کہ قبل رکوع اور بعد رکوع, کہ میں رکوع سے پہلے کراؤں یا جس طرح قنوت پڑھتے ہیں رکوع کے بعد, تو میں اس وقت کراؤں. تو فرمایا قبل رکوع. پھر آگے امام صاحب تشریح فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی قراءت ختم کر چکو, من الجنت والناس, یہ الفاظ ہیں اس قصے کہ من الجنت والناس پر پہنچو, تو اس کے بعد دعا شروع کر دو. تو حضرت کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, تو ان کے لیے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہی کافی تھا کہ ایسا کرو. وہ تو خود صاحب مذہب مجتہد امام ہے, مگر انہوں نے ان کے ذہن میں وہ اپنی بڑائی اور امامیت کا تصور نہیں تھا کہ میں امام ہوں اور ان کو مجھے آگے سمجھانے کی کیا ضرورت, میں تو ایک فیصلہ کر دوں, آرڈر دے دوں, وہ کافی ہو جانا چاہیے. ایسا نہیں, امام صاحب نے یہ نہیں سوچا, بلکہ امام صاحب نے یہ سوچا کہ ایک نئی بات میں ان کو بتا رہا ہوں تو اس لیے مجھے آگے دلیل سے بھی ان کو سمجھانا چاہیے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس امام سے فرمایا کہ رأيت أهل مكة يفعلونه. ایک تو انہوں نے عرف بیان کیا کہ اہل مکہ کا عرف ہے کہ ان کے یہاں میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ تراویح میں جب قرآن ختم ہوتا ہے من الجنۃ والناس پر پہنچتے ہیں تو ان کا امام وہیں دعا شروع کر دیتا ہے نماز ہی میں. ایک دلیل. اور دوسری دلیل ہم لوگوں کے لیے بڑی دلچسپ ہے کہ فرماتے ہیں کہ وسفیان بن عیینہ یفعل معہم, کہ اہل مکہ کا یہ عمل ہے اور اہل مکہ ایسا کرتے ہیں, اور سفیان بن عیینہ بھی ان کے پیچھے نمازی ہوتے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں اور وہ بھی ان کا بھی عمل یہی ہے. میں نے مدینۃ العلوم کے ختم بخاری شریف کے جلسے میں بتایا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حنفیہ سے کتنا پیار ہے, کتنا پیار ہے, اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی وہ تعظیم کرتے ہیں کہ اپنے یہاں جو بسم اللہ کے بعد سب سے پہلی سند جو انہوں نے ذکر کی تو اس کے راوی سفیان ابن عیینہ. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ معلوم ہے کہ سفیان ابن عیینہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, تو وہ ان کا اکرام فرماتے ہوئے سب سے پہلے سفیان ابن عیینہ کی سند اور ان کی روایت کردہ حدیث انما الاعمال بالنیات سے اپنی کتاب کا افتتاح کرتے ہیں. اور یہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد, تو ان کو کتنا پیار ہے حنفیہ سے اور کتنا احترام ہے حنفیہ کا, کہ وہ جب اپنے امام کو سمجھا رہے ہیں تو ان کو فرماتے ہیں کہ رائے تو اہل مکہ تو یا فعلون ہو, کہ مکے والے بھی نماز میں دعا کرتے ہیں ختم قرآن کی اور ان کے ساتھ سفیان ابن عیینہ بھی شریک ہوتے ہیں. کتنی بڑی سند ان کے نزدیک, کتنی بڑی حجت سفیان ابن عیینہ کا عمل کہ اس کو دلیل کے طور پر وہ پیش کر رہے ہیں. تو دوستو یہ جتنے ختم قرآن کی دعا کا اختلاف ہو, عید کا اختلاف ہو, روزے کا اختلاف ہو, چاند کا ہو, ٹائم ٹیبل کا ہو, تو اس کو اپنے محمل پر صحیح طریقے سے سوچ کر اس پر عمل کرنا چاہیے. اور آج کل جو روش ہماری بن گئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی امت کو ان جھگڑوں سے نجات دلائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیار محبت کے ساتھ رہنے کی سب کو توفیق عطا کرے. تو ہر چیز میں یہ اتباع, اتنے بڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ اتباع کی کوشش. اور اتباع بھی کن کن چیزوں میں کیا گیا, ہمارے یہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرنے سے پہلے ایک وصیت فرمائی, حکومت نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ قاضی بن کر, جج بن کر کورٹ میں بیٹھیں, فیصلے کریں, آپ کے علم سے امت کو نفع پہنچے. بہت سے ملکوں میں اس وقت بھی آپ سنتے ہیں کہ یہ کورٹ اور ججز حکومت کے اندر ان کے اشاروں پر کام کرتے ہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے یہاں کا حال دیکھ کر منع فرمایا کہ نہیں, اسی ان کے انکار پر انہیں جیل میں ڈالا گیا اور کوڑے مارے گئے. جب اس سے بھی وہ اپنی بات منوا نہیں سکے اور دیکھا کہ یہ تو جیل میں ہیں اور ان کی شہرت اور ان کی تعظیم تو امت میں اور بڑھ رہی ہے, تو پھر پلان بنایا گیا کہ ان کا جلدی خاتمہ کرو, تو زہر پلایا گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ محسوس ہوا کہ یہ مجھے مارنے کے لیے زہر دیا گیا ہے, تو اسی وقت سجدے میں گر جاتے ہیں اور سجدے کی حالت میں جیل میں آپ کی وفات ہوتی ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ جن ظالموں سے وہ ساری عمر ٹکر لیتے رہے اور کوئی چیز ان کو رام اور غلام نہیں بنا سکی, نہ ظلم و ستم, نہ کوئی رشوت, نہ لالچ, نہ مال و متاع اور دولت کی پیشکشیں, کوئی چیز ان کو رام نہیں کر سکی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بالآخر حکومت نے آپ کو شہید کیا. تو یہ جو ان کی ٹکر تھی جیل میں جانے کے بعد, جب آپ کو اس کا اندیشہ ہو گیا کہ اب میں شاید زندہ یہاں سے واپس نہ جا سکوں, تو تب بھی آپ نے ان کو ظالموں کو نہیں بخشا اور وصیت فرمائی, اور وصیت یہ فرمائی اپنے خدام کو کہ دیکھو مجھے یہاں بغداد میں دفن نہ کرنا. تو عرض کیا گیا کہ یہاں تو فلاں 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 بزرگوں کی قبریں ہیں, فلاں بڑوں کی بھی ہیں, پر میں آگے ہوں گی مجھے یہاں دفن نہ کرنا. پوچھا کیوں؟ عرض کیا گیا کہ یہ حکومت نے ساری زمین غصب کر لی تھی, یہ کسی کی ملک ہے یہ زمین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ علاقہ فتح ہوا تھا تو جو اس کے فتح میں مجاہدین شامل تھے ان پر یہ زمین تقسیم فرمائی تھی, ان خاندانوں کی یہ زمین ہے, اور یہ ظالم حکومت نے ان خاندانوں کا حق غصب کر کے اس پر قبضہ کر رکھا ہے. تو جب وفات ہو گئی اور آپ کی تدفین کا معاملہ سامنے آیا تو پتہ چلا حکومت کو کہ خیزران میں وہاں کہیں اور بغداد سے باہر وہاں قبر کھودی جا رہی ہے, تو ان سے کہا گیا کہ بھئی یہاں کیوں دفن کر دیتے ہیں, کہ وہ وصیت کر گئے ہیں. تو وہ جو ظالم حکمران تھے وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی ہم انہیں اپنے اندر نہیں کر سکے اور مرتے مرتے بھی ہمیں لٹ مار گئے. اور یہ لٹ مارنا کیسے سیکھا؟ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صغار صحابہ میں سے, یہ بار صحابہ کا حال تو کیا ہوگا, یہ تو صغار صحابہ میں ان کا چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتا ہے, جن کا قصہ ہے کہ وہ خیبر کے غزوے میں شریک تھا, ایک جگہ وہ انہوں نے کوئی چیز پھینکی میں بھاگ کر گیا تو چربی تھی اور تو مجھے سب دیکھ رہے تھے, اس پر مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی. انہیں کا قصہ ہے کہ فتح مکہ میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیارے انداز میں انا فتحنا لک فتحا مبینا کی قرات فرما رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ وہ منظر تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا تلاوت تھی اور کیا لطف تھا, کہ جس کی مدت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انا فتحنا میں خبر دی گئی, آج وہی فاتح مکہ انہی آیات کو تلاوت مکہ مکرمہ میں فتح کی بات کر رہا ہے. انہی کے بہت سارے قصے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بصرے میں معلم بنا کر بھیجے گئے تھے کہ وہاں علم کو عام کریں, تو وہی مقیم تھے. تو یہی حکومتیں بنو امیہ والی ظالم حکمران یزیدی ذہن کے جو چل رہے تھے, جنہوں نے حضرت امام کو شہید کیا تھا کربلا میں. اسی لیے ان کی شہادت کے بعد جتنی حکومت کے خلاف جماعتیں اٹھی, چاہے وہ کمزور ہی رہی ہو, یقین ہو کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے, مگر حضرت امام اعظم ابونی پر رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اہل بیت کا ساتھ دیا کہ حالات کچھ بھی ہو یہ صاحب حق ہیں, ان کا ہم اہل حق کا ساتھ دیں گے. تو حضرت امام اعظم ابونی پر رحمۃ اللہ علیہ انہیں کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہے. تو یہ سلسلہ چلا رہا تھا. تو جب حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی, فرمایا کہ بھائی دیکھو سنت کے مطابق مجھے غسل دیا جائے اور میرا غسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مبارک ہاتھوں سے دیا جائے, صحابہ کرام جو موجود ہیں وہ مجھے غسل دیں اور اس کے بعد مجھے سجدے کی جگہوں پر کافور ملا جائے اور کفن جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن تھا وہ کفن اتنا کفن مجھے دیا جائے, نہ اس میں کمی ہو نہ زیادتی ہو. اس کے بعد پھر یہ تمام وصیتیں ہو چکی, اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب میرا جنازہ جب تیار ہو جائے تو میری نماز جنازہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. کیونکہ یہ جتنی نمازیں ہوتی تھیں تو جہاں کہیں یہ حکمران موجود ہوتے تھے تو وہ آگے بڑھ جاتے تھے. جنرل ضیاء کا قصہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ مکہ مکرمہ میں کسی جگہ عشاء کی نماز میں انہیں دعوت میں دیر ہو گئی اور ٹرافک وغیرہ کی وجہ سے وہاں حرم تک پہنچنے میں دیر ہوئی. تو جب یہ وہ اور ان کا قافلہ حرم میں پہنچا تو عشاء کی نماز ہو چکی تھی اور خود امام حرم شیخ عبداللہ بن الصبیر وہ جنرل ضیاء کے ساتھ میزبانوں میں شامل تھے, وہ بھی ساتھ ہے, اور نماز ہو چکی تو اب ظاہر ہے کہ اپنی الگ نماز الگ جماعت یہ حضرات کر رہے ہیں. تو جب امام کو آگے بڑھانے کا موقع آیا تو جنرل ضیاء اشارہ فرما رہے ہیں حضرت امام صاحب کو, اور امام صاحب اشارے کے ساتھ جنرل ضیاء کو دھکا دے رہے ہیں کہ آپ پڑھاؤ. تو وہاں تو امام جو مصلی کا جامع مسجد کا عیدگاہ کا جو امام ہوتا تھا اس کو دھکے دے کر بنو امیہ والے حکمران وہ خود آگے بڑھ جاتے تھے, اور یہاں امام حرم شیخ عبداللہ بن ابو سویل دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی داڑھی بھی صاف ہے اور ان کو میں امام بنا رہا ہوں, مگر کتنا پیار ہوگا انہیں بھی شیخ سبیل کو حضرت امام صاحب کو جنرل ضیاء سے, کہ انہوں نے کہتے ہیں زبردستی مجھے دھکے دے کر امام صاحب نے آگے کھڑے کر کے تکبیر شروع کر دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں میری زندگی میں سب سے میرے لیے مشکل نماز جو رہی ہوگی وہ یہ نماز کے پیچھے امام حرم موجود ہیں, ان کو وہ مقتدی ہیں اور میں نماز پڑھا رہا ہوں. تو ادھر تو معاملہ الٹا تھا کہ ابن زیاد جو ظالم, اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو اس سے دل ٹھنڈا نہیں ہوا ظالم کا. جب اطلاع دی گئی تو کہا کہ سر کاٹ کر لاؤ, تو وہ بھی لایا گیا. تو کہتے ہیں وہ بیٹھا ہوا ہے سامنے ٹیبل پر, سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر سامنے رکھوا کر اس کے پاس چھڑی تھی, اس چھڑی سے ہونٹوں کو اوپر نیچے کر رہا ہے. ظلم ان کی انتہا دیکھیں کس درجے کے ظالم. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو موجود تھے انہوں نے فرمایا خبیث یہ وہی ہونٹ ہیں جن کے جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے چوما کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی, ایک تو یہ کہ میری نماز جنازہ ابو برزہ پڑھائے, اور پھر اور آگے بڑھ کر فرمایا کہ دیکھو میرے جنازے میں ابن زیاد نہ ہو, میرے جنازے کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا, اور جو ظالم اس درجے ظلم کر سکتے ہیں تو ان کو دھکے دے کر کون بھگا سکتا ہے. مگر لوگ خدام دیکھتے رہے چاروں طرف سے, جیسے ہی دیکھا کہ وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے تو ٹھہر گئے. پر میں مقصد ہو یہاں سے اس طرح ظلم کا اہل حق نے مقابلہ کیا ہے ایسے ایسے ظالموں کے سامنے, ورنہ وہ تو سیکرٹ رکھ لیتے کہ میں ہمارے حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی تو وصیت سننے والوں کو اشارہ کر دیتے کہ میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ظالم حکومت ہے और इनसे हमारा पाला पड़ा है, इसको किसी को बताने जाने। उन्होंने जैसे उसको आते हुए देखा तो जनाजा रोक दिया, वो पहले इशारा किया कि तुम हाथ नहीं लगा सकते इस जनाजे में। जिन हाथों ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के होठों के साथ ऐसा खेल खेला हो तो वो हाथ मेरे जनाजे को कैसे लगे। यही वसीयत हजरत आइज़ नाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और सहाबी उन्होंने भी की। तो ये मैं इस पर अर्ज कर रहा था कि हर चीज़ में तकलीफ। तो हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि इन ज़ालिमों के साथ बर्ताव हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कैसा किया, हज़रत आइज़ बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कैसा किया, तो उन्होंने भी वसीयत की सबसे पहले लट मारा उनको कि मुझे बगदाद में दफन न करना, अल्लाह तबारक व ताला अहले हक के साथ हमें हमेशा वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। आज का दिन हम सब के लिए मुबारक फरमाए, जो आज ईद कर रहे हैं, जो कल करें उनके लिए भी अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। वाखिर दावा।